بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بیان میں اس نے ایک سبق نکالا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لائی، ان پہ عذاب کی نوٹس گویا آ گئی، تو نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ جو اب تک ایمان لا چکے ہیں اور مزید کوئی نیا شخص تمہارے میں سے ایمان نہیں لائے گا، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، سو جو کچھ یہ لوگ کفر اور ایزا اور استہزا کر رہے ہیں، یہ لوگ ظالم تھے، اس پر غم نہ کرو، اور تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے کشت تیار کر، اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو نہ کرنا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ان کو ڈبائے جائیں گے. پھر یہ آیت ہے تو اور وہ کشتی تیار کرنے لگے وہ لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی، اور تیاری کے دوران جب کبھی ان کی قوم میں سے کسی رئیس گروہ کا، ان کے بڑوں کا ان پر گزر ہوتا تو وہ ان سے ہنسی کرتے، ان کے سردار وغیرہ گزرتے وہاں سے، تو یہ کیا کرتے. تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں، چونکہ ان کو تو معلوم تھا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آنے والا ہے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں. تو یہ تو خیر اس لیے عرض کر دیا کہ اصل تو ہو رہا ہے بیان کئی ہفتوں سے حق تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے اس درجے کی جس درجے کی مطلوب ہے، اور وہ حاصل ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے بیان جاری ہے. اس سلسلے میں ایک وعد ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، پہلے بھی اس سلسلے پڑھ کے سنایا ہے، اس کے مضامین مختلف طریقے سے سنا چکے ہیں. طریق القلندر مجھے ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے بطور خاص شروع ہی تعلق میں، یہاں میں تھا اور حضرت نے پاکستان سے لکھا تھا کہ وعد طریق القلندر غور سے پڑھو، اسی بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے. طریق القلندر اس وقت میرے پاس تھا نہیں، تو میں نے حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب سے تذکرہ کیا کہ حضرت نے مجھے کہا ہے واسط طریق القلندر پڑھنے کی، تو وہ انہوں نے کہا میرے پاس ہے، تو میں نے دے دیجیے. کہیں نہیں میں اپنی کتاب کسی کو نہیں دیتا. تو حضرت کے پاس فوٹو اسٹیٹ کی مشین تھی گھر میں، اس سے اس کی پوری فوٹو کاپی کروا کے مجھے فوٹو کاپی دی، وہ بھی تک ہے یادگار. تو یہ ایک عجیب واد ہے طریق القلندر، اس میں سے کچھ حصہ پڑھنا ہے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے، بڑھتی رہے، بڑھتی رہے، بڑھتی رہے. اس کے لیے ایک دھن کی ضرورت ہے، دھیان کی ضرورت ہے، بار بار جب تک کہ بیٹھ نہ جائے کہ میرا ارادہ ہی یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھاؤں، یہ کام نہیں ہوگا. ایک مرتبہ دل سے ارادہ ہو جائے گا اور دھن ہو جائے گی، دھیان ہو جائے گا، پھر تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ عمل کی. اس پہ فرماتے ہیں حکیم الامت دو چیزیں عرض کرنی، ایک تو یہ چھوٹا سا مضمون ہے کہ عمل کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. نعم اجر العاملین کی جنت ملے گی تو عمل کی وجہ سے ملے گی، محبت ملے گی تو عمل کی وجہ سے ملے گی. تو عمل ہے اصل چیز، عمل میں، مگر صرف ظاہری عمل نہیں، اکثر مسلمان عام بھی اور دیندار بھی، حتیٰ کہ صوفی حضرات بھی حتیٰ کہ تعلق رکھنے والے لوگ بھی جہاں عمل کی بات کرو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نفلیں پڑھ لو، نفل عمرہ کر لو، اعمال ظاہرہ کو سوچتے ہیں، حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ تو اعمال باطنہ ہے، سوچ میں، جو کہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں. وہ اتنے بڑے اعمال ہیں کہ سارے اعمال کی عقا مداری انہی پہ ہے، آخرت انہی سے بنتی ہے، اسی سے ظاہر یہ اعمال ہوتے ہیں صحیح، ان کی فکر نہیں کرتے. فرماتے ہیں کہ ملومت کہ بھلا بلا کام کیے بھی کہیں کامیابی ہوتی ہے؟ اصل طریق تو بس یہ ہے کہ کام کرو، کام کرو یعنی اعمال کرو. کار کن کار بگزار از گفتار، کام کرو، بیکار باتیں چھوڑو، کام کرو یعنی عمل کرو، اعمال صالحہ کرو. اس طریق الفت میں بس ایک عمل ہی ہے جو کام آتا ہے. طریق الفت فرمایا طریقت میں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ دعویٰ، بغیر عمل کے تو بے حقیقت ہے ہر چیز. مطلب بھائی نری آرزوؤں اور حوثوں سے کام نہیں چلتا، اس لیے صرف بیان سن لینے سے تو کام نہیں بنتا، یا کتاب پڑھ لینے سے تو کام نہیں بنتا. کام تو بنتا ہے کہ عمل کیا جائے. اے سرمد شکایت کو مختصر کر، سرمد شاعر کا نام ہے، صوفی شاعر. اے سرمد شکایت کو مختصر کر، کیا ہر وقت لگائے رکھا ہے شکایت شکایت، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. شکایت کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوتے. اے سرمد شکایت کو مختصر کر اور دو کاموں میں سے ایک کام کر، یا تو بدن کو دوست کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے. ہم تو اس لیے ہیں، ہم تو ہیں اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وقف ہے. یا پھر دوست کو چھوڑو، قطع نظر کرو. یعنی سمراٹ میں ناکامی کی شکایت کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ میاں ان حکایات و شکایات کے دفتر کو بند کرو، زیادہ قیل و قال کی حاجت نہیں، ہم تو ایک مختصر سی بات کہتے ہیں کہ بس ان دو کاموں میں سے ایک کام کو اختیار کر لو، یا تو یہ کرو کہ جس بات میں محبوب حقیقی راضی ہو، خواہ وہ ناکامی ہی کیوں نہ ہو، اس پر راضی رہو. ارے صاحب ایسی بات ہے، زندگی بھر کے لیے تمام زخموں کا مرہم ہے. یعنی عمل کو ہی سمرا سمجھو، کیونکہ تسلیم و رضا جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ عطائے حق کو کہ توفیق عمل ہے، اسی کو سمرا اور مخصوص سمجھے. یا تو بدن کو دوست کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دو، یا پھر دوست سے قطع نظر کرو، کسی اور کو ڈھونڈو. فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اگر تم لوگ مرتد ہو جاؤ اور دین سے پھر جاؤ تو ہم ایک ایسی قوم پیدا کریں گے. اس میں کچھ صفات بیان فرمائی. اس صفات میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یحبہم و یحبونہ، کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ خدا کو بھی ان سے محبت ہوگی اور ان کو خدا سے. اور اس پہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حق تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت ایسی قوم کی جو دین سے پھرنے والوں کے مقابلے میں پیدا کریں گے، یہ فرمائی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ان کو اللہ سے محبت ہوگی اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ میں ان سے محبت کریں گے. اس پہ فرما دے اس تقدیم ذکر سے صفت محبت کا سب سے زیادہ شان والی چیز ہونا ثابت ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. فرما دے کہ تمام تاریخ میں، تمام امور دینیا میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ اللہ کی محبت ہے، یہی کام آئے گی. جس کو حاصل کرنے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے، نہیں بے اتنائی ہے. بیان پہ بیان سن رہے ہیں، بے اتنائی نہیں جاتی، دھن نہیں. سنیے آپ حکیم الامت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، آج زیادہ تر یہی کروں گا. یہ الفاظ ہیں عجیب ہیں، عجیب ہیں. وہ خود ہی لگتا ہے کہ حضرت وجد میں تھے. فرماتے ہیں کہ اسی سے میں نے استدلال کر کے یہ عرض کیا تھا کہ بس دین میں محبت ہی اساس ہے، راس ہے، جڑ ہے، اصل ہے اور بنیاد ہے. اندازہ کریں کس انداز سے بولنا، اس کو ترک کر دیا یا کسی اور چیز کو محبت سمجھ لیا، کیفیات کو محبت سمجھ لیا، وجد کو محبت سمجھ لیا، وہ تو محبت نہیں ہے. محبت تو اس کو نہیں کہتے، محبت کا تو رنگ ہی الگ ہوگا. محبت کا رنگ تو عمل کا رنگ ہوگا، ترجیح کا رنگ ہوگا، ہمیشہ ترجیح رہے گا، وہ تو دل ہی دل میں ہے. اس میں وجد کا کیا تھا؟ اوپر کی کوئی چیز نقلی کر کے کچھ سمجھنا کہ ہم کو محبت ہو گئی اللہ میں، ہو نہیں سکتا. بس دین میں محبت ہی اساس ہے، راس ہے، جڑ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے. جڑ بھی ہے، اصل بھی ہے، راس بھی ہے، سر بھی ہے. جب بات یہ ہے تو اے صاحبو، آپ نے کیا کوشش کی اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی؟ نمازی بھی ہو گئے، روزے دار بھی ہو گئے، حاجی بھی ہو گئے، مگر محبت جو اصل چیز ہے، آخر اس کی بھی کچھ کوشش کی؟ کچھ بھی نہیں. کوشش تو کیا کرتے، الٹا یہ کیا کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان پر ہنستے ہیں. اس لیے یہ آیت پڑھی گئی جو ابھی پڑھی گئی تھی کہ محبت کرنے والوں پر، اللہ تعالی سے جو محبت کرتے ہیں ان پہ لوگ ہنستے ہیں. اسی کا عرض کرنا ہے کہ یہ ہے محبت، اگر تم کو اللہ سے ہوگی تو لوگ تم پہ ہنسیں گے ضرور، اور تم اس کے ہنسنے سے بچنا نہ مت. عاشق عاشق ہی کیسے بنو گے اس کے بغیر؟ الٹا یہ کیا کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان پر ہنستے ہیں، ان کو پاگل اور مجنو اور نہ جانے کیا کیا خطاب دے رکھے ہیں. کون؟ سب. گھر والے بھی پاگل کہیں گے، باہر والے بھی پاگل کہیں گے، آفس والے بھی پاگل کہیں گے، بیوی بھی پاگل کہے گی، بچے بھی پاگل کہیں گے. پاگل ہے یہ، تو دماغ ہی خراب، یہی کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ بھی کوتاہی ہے کہ اگر وہ پاگل اور مجنو کا لقب سن کر برا مانے. برا کیوں مانے گا؟ آج سے کہیں برا مانتا ہے؟ کہا کرے کوئی. فرمایا یہ لقب تو بہت بڑا ہے. ارے یہ تو ایسا لقب ہے کہ اس کو سن کر تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ برا مانو. کیونکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مخالف بھی تمہارے اعلی درجے کے محب خدا اور رسول ہونے کی شہادت دے رہا ہے. تبھی تمہارا مذاق اڑا رہا ہے. بات یہ ہے کہ مخالف یہ لقب کہ پاگل ہے، مجنو ہے، اسی کو دیتے ہیں جو اعلی درجے کا محب ہو. اور اس کا راز یہ ہے کہ جو شخص اعلی درجے کا محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے افعال عقل اور معاش اور دنیاوی مصلحتوں کے خلاف ہونے لگتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ مصلحت پرستی نہیں ہو سکتی. وہ تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، میرے اللہ کا اب حکم کیا ہے، بس ہے یہ چیز، تولو اس کو. عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں، ارے اللہ کی بندیوں، کچھ اپنا جائزہ تو لو کہ اللہ کے حکم پہ نظر ہے یا فیشن پہ نظر ہے. وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ جب تک لوگ پاگل نہ کہیں تمہیں، تم کیسے اللہ کی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے جتنے عاشق ہوئے ہیں سب کو لوگوں نے پاگل کہا. جو شخص اعلی درجے کا محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے افعال عقل، معاش اور دنیاوی مصلحتوں کے خلاف ہونے لگتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ محض عقل معاش رکھتے ہیں، وہی لوگ ایسے شخص کو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، مجنو اور بیوقوف کہتے ہیں. یہ لقب بہت پرانا ہے، چنانچہ کلام مجید اس پر شاہد ہے. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی تو ایمان لے آؤ، لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. ہوتا ہے تو جواب دے دیا اس کا، یہی بیوقوف ہیں، یہی بیوقوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جو اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتے تھے، منافقین نے نعوذ باللہ سفہا کا لقب دے رکھا تھا. کیونکہ وہ حضرات اپنے سب عز و اقارب کو چھوڑ کر اور مال و متا کو خیر بات کہہ کر ایمان لائے تھے. اس نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے میں جادوگر آئے، ایمان لیا. اور اب دیکھیے پاگل ہی کہا جائے گا. فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ایک ہاتھ طرف کے ہاتھ کاٹ دوں گا، ایک طرف کے پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سوری پہ چڑھاؤں گا. فرماتے کیا ہیں یہ لوگ، لا غیر، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے. کوئی معمولی سزا تھی؟ یہ ہوتا ہے محبت، یہ محبت، یہی صحابہ کا حال تھا. جو صحابہ نے کیا وہ بظاہر عقل معاش کے بالکل خلاف تھا. اسی لیے منافقین یہ کہتے تھے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے، اپنا اتنا بڑا نقصان کر کے یہی ایمان لائے. ارے ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا ہے، ہمیں تو سوائے اللہ کی محبت اور شکر میں سرشار ہونے کے اور کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم اللہ سے محبت نہ کریں گے اور کون کرے گا؟ اسی لیے منافقین کہتے تھے کہ اتنا بڑا نقصان انہوں نے کیا تو ہم بھی یہی ہو جائیں جس طرح سے یہ بیوقوف ایمان لائے. دیکھیے ان احمقوں نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی نعوذ باللہ بیوقوف بتایا. اور سب سے بڑھ کر عاقل سید العقلاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے. چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا ان کے یہ اقوال موجود ہیں، ام یقولون به جن ویقولون انه لمجنون، یا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جنون کے قائل ہیں نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں آپ مجنون ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، ما انت بنعمت ربك بمجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربك بمجنون، گویا یہ احتمال بھی ہے کہ اور کچھ تو بن نہ پڑتا، محض جل کر کہہ دیتے ہو، کفار تھے، مگر یہ ظاہر کے خلاف ہے کیونکہ وہ شاعر بھی کہتے تھے اور ساحر بھی کہتے تھے، اور یہ تینوں لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اطلاق کرتے تھے، یعنی شاعر، ساحر اور مجنون، تینوں باتیں کہتے تھے. شاعر اور ساحر کہنے کا جو منشا ہے وہ اس لیے کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک میں ایسا اثر تھا کہ جب کفار سنتے تھے تو ان کے خیالات میں عظیم الشان تبدیلی واقع ہو جاتی تھی. یہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے کلام میں ایک عجیب اثر ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ظاہر ہو جاتا ہے. بناوٹی کلام، اللہ کی محبت سے دل جس کا خالی ہو چاہے لاکھ بولے اس میں وہ بات نہیں ہوتی. ایک اہل محبت کے دو جملوں میں کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ قبول کرنے والا ہو. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی قبول جو نہ کرتے تھے ان تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا. اس تاریخ میں اعتقاد اپنے ملقن پہ ضروری ہے. ہاں، ملقن کو بنانے سے پہلے اپنا ملقن خوب ڈھونڈو، خوب جانچو، خوب اچھی طرح سے اس کو پرکھ لو. تو شاعر اور ساحر تو اس وجہ سے کہتے تھے، اسی لیے وہ کوششیں کرتے تھے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنیں. اسی طرح سے مجنون جو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا بھی ایک منشا تھا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بتا رہے ہیں حکیم الامت بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار مجنون کیوں کہتے تھے، اس کا ایک منشا تھا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مقابلے میں ساری دنیا کی مصلحتوں کو چھوڑ دیا تھا. یعنی ان بے وقوفوں کے نزدیک نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے خلاف بات کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں. جو اللہ کا حکم آیا صفا پہ چڑھ جاؤ اور اعلان کرو، اعلان کر دیا. چنانچہ سب نے مل کر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سفیر بھیجا، جس نے آ کر یہ کہا کہ اے محمد، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگ سب آپ کو بخوشی اپنا سردار بنا لیں گے، کیونکہ آپ نہایت شریف النسب ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں وہ حسب نسب میں سب سے بڑھ کر ہے، آپ کو اپنا سردار بلا لینے میں ہمیں کوئی آر نہیں، مگر ہمارے بتوں کو برا بھلا کرنا کہیے. اگر آپ عورتیں چاہتے ہیں تو قریش کی ساری لڑکیاں حاضر ہیں، ایک سے ایک حسین موجود ہیں، جتنی چاہیں آپ پسند کر لیں. اپنی بہنیں اور لڑکیاں ہم آپ کے نکاح میں دینا فخر ہے، ہم فخر سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں خود آپ کی لونڈیاں بننا باعث عزت ہے. اگر مال کی خواہش ہے تو ہم ابھی ایک بڑا خزانہ آپ کے لیے فراہم کر دیں، بس آپ قرار و سکون سے بیٹھ رہیے اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجیے. جب سفیر یہ سب باتیں کہہ چکا تو آپ نے بجائے جواب دینے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ حامیم سجدہ کا شروع کا حصہ تلاوت فرمایا کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرہم فہم لا یسمعون. یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں، بشارت دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگ روگردانی کرتے ہیں اور سنتے نہیں الا آخر الآیات. اور اس کی یہ حالت تھی سفیر کی کہ بالکل ساکت اور صامت تھا جیسے کہ نفس دیوار. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے پڑھتے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَتِي عاد و ثمود، پھر یہ اعراض کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و ثمود پر آئی تھی. تو گھبرا کر کہنے لگا بس کیجئے بس کیجئے, اب سننے کی تاب نہیں. اس قدر اثر ہوا کہ سنائی نہیں گیا اور اٹھ کر بھاگا, اور بھاگ کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا جنہوں نے اسے بھیجا تھا, نہیں ابو جہل وغیرہ نے, وہ سب منتظر بیٹھے تھے. ابو جہل بڑا ذہین تھا, اس نے دور ہی سے دیکھ کر تاڑ لیا, کہا کہ بھائی یہ گیا تو تھا اور چہرے سے دور سے ہی پہچان گیا کہ ارے یہ تو بڑے ڈھیلے ڈھیلے آ رہا ہے, اس کے چہرے کا تو رنگ ہی بدلا ہوا ہے, گیا تھا اور چہرے سے آ رہا ہے اور چہرے سے. جب پاس پہنچا تو سب نے پوچھا ارے یار کہہ تو صحیح کیا گزری, اس نے کہا اجی کیا پوچھتے ہو جب میں سب باتیں پیش کر چکا. تو انہوں نے ایک ایسا کلام پڑھا کہ واللہ اگر میں وہاں تھوڑی دیر اور بیٹھا رہتا تو سخت اندیشہ تھا کہ کوئی بجلی میرے اوپر آ گرتی. کیا پوچھتے ہو, کیا کیفیت تھی اثر کی. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کہ عاد و ثمود پر گرائی گئی تھی, تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ بس اب بجلی گری. خدا جانے کیا کلام تھا اور کس غضب کا اس میں اثر تھا. واللہ اگر اور تھوڑی دیر بیٹھوں اور سنوں تو بجز اس کے کہ مسلمان ہو جاؤں کوئی صورت نہ تھی, مشکل سے اپنا پیچھا چھڑا کر آیا ہوں. تو یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کا, چونکہ وہ لوگ رات دن دیکھتے تھے کہ یہ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ایک جلسے میں تمام قوموں کو. اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر اور ساحر کہتے تھے اور مجنون کہتے تھے. مجنون اس وجہ سے کہتے تھے کہ سب کچھ چھوڑ کر کلمہ حق بلند کرتے تھے. اللہ کی محبت کو دل میں بساؤ تو صحیح, پھر تمہارے پھر تو پھر اثر ہوتا ہے. یہ بے اثر ہے. ساری دنیا میں اسلام کی پتہ نہیں کتنی کتنی تحریکات اور تصنیفات اور نشریات اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, اور کروڑوں اربوں روپیہ جا رہا ہے. اثر اس لیے نہیں ہے کہ جو چیز اصل چیز ہے جو اللہ کی محبت ہے وہ ندارت ہے, اوپر اوپر سے سب کچھ ہے. جب اس قوم نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری مل رہی وہ نہیں لیتے, اونٹ مل رہے نہیں لیتے, مال مل رہا ہے نہیں لیتے, حسین حسین عورتیں مل رہی نہیں لیتے, تو وہ نامعقول یہ سمجھے کہ یہ کون سی عقل کی بات ہے, پاگلپن ہے. نعوذ باللہ. جو لوگ جاہ اور مال کو ہی مقصود سمجھتے ہیں, یاد رکھو ہمارے ذہنوں میں اگر گھس گئے تو نکالو خدا کے لیے. جاہ اور مال جو اللہ میاں کی طرف سے مقدر میں ہوتا ہے وہ مل کے رہے گا, ایک ڈھیلا کم نہیں ہوگا ایک ڈھیلا زیادہ نہیں ہوگا. ہرگز دماغ میں جاہ و مال کو مت بساؤ, ورنہ اللہ کی محبت تو کبھی بھی گھر نہیں کر سکتی تمہارے جب تک جاہ و مال تمہارے دماغ میں بسا ہوا ہے. ایک دھن رکھو تو صحیح, کسی طرح سے ایک دھن پیدا تو کر لو کہ بس اللہ کی محبت کو بڑھانا ہے. جو لوگ جاہ اور مال کو ہی مقصود سمجھتے ہیں اور جنہوں نے فقط دنیا ہی کو اپنا قبلہ توجہ بنا رکھا ہے وہ ہم پر ہنستے ہیں. لیکن اگر وہ ہم پر ہنستے ہیں تو ہم ان پر ہنستے ہیں. یہ آیت پڑھی گئی تھی فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ, ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا کہ تم ہم پر ہنستے ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص کی جیب میں کوڑیاں تھیں, کوڑی چھوٹی سی جو سب سے کم قیمت سکہ نہیں ہوتا تھا, پتھر کے ہوتے تھے وہ, مگر کوڑیوں کے کوڑیاں یعنی اس کو دے کر نہ سو دے دی تو تھوڑا سا کچھ لے لیا, اس طرح سے ہوتا تھا پرانے زمانے میں. ایک شخص کی جیب میں کوڑیاں تھیں, اس نے ان کو نکال کر پھینک دیا, ان کی جگہ اشرفیاں بھر لیں. اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں, یہ پتھر کے کوڑیاں. تو کیا وہ بے وقوف ہے؟ ہرگز بے وقوف نہیں. البتہ جو لوگ اشرفیوں کی قیمت سے واقف نہیں وہ کوڑیاں پھینکتے وقت اسے ضرور برا بلا کہیں گے کہ لو جی بھری ہوئی جیب خالی کر دی. ارے تمہیں کیا خبر اس نے کوڑیوں سے جیب خالی کر کے اشرفیوں کے لیے جگہ کی. یہ ہے جاہو مال اور ایک طرف اللہ کی محبت. اگر ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے اور اس سے کوئی کیمیا سکھانے والا کہے, کیمیا ایک فن ہے جس سے مٹی سونا بن جاتی ہے, اس سے کوئی کیمیا سکھانے والا کہے مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دو میں کیمیا بنانا سکھا دوں گا, اور وہ وعدہ کرنے والا نہایت معتبر ہو اگر, تو وہ فوراً ایک لاکھ روپیہ دے دے گا, ایک لاکھ یا دس لاکھ دے دے گا. پھر اس نے ایک لاکھ روپیہ لے کر اگر اس کو کیمیا سکھلا دی تو اب وہ سیکھنے والا اس قدر خوش ہے کہ پھولا نہیں سماتا. اسے اس کا مطلق افسوس نہیں کہ میں نے ایک لاکھ روپیہ کیوں دیا, بلکہ وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ میں نے چند سکے دے کر جان خریدی, اللہ کا شکر ہے بہت سستی چیز مل گئی. مگر اس کا پڑوسی جو کیمیا کا قائل اس کو فن کو نہیں جانتا, وہ اسے بیوقوف بناتا ہے کہ میاں تم بھی بڑے احمق ہو, ایک لاکھ روپیہ یوں ہی دے دیا, اتنی بڑی رقم فضول ہی ضائع کر دی. جب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ رقم ضائع نہیں کی بلکہ اس کے بدلے کیمیا سیکھ لیا, تو کہتا ہے جاؤ میاں بیٹھو بھی بیوقوف ہی ہو, بیوقوف ہو کیسی کیمیا. بھائی جس کو پتا نہ ہو تو کیا پتا اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے, اس کو کیا جانے, وہ کیا جانے. لاکھ روپیہ دے دیا ایک وہمی اور فضول سی چیز لے کر کیمیا, یہ حضرت صرف لاکھ روپیہ کو رو رہے ہیں, مگر وہ ایک ہی دن میں لاکھ روپیہ بنا لے گا. بلکہ جس کو کیمیا آ جاتا ہے وہ دل کا اس قدر غنی ہو جاتا ہے کہ اسے بنانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی, وہ تو مطمئن رہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا فن ہے کہ میں جب چاہوں مٹی کو سونا بنا دوں, میں جب چاہوں گا لاکھ دو لاکھ بنا لوں گا. تمہیں کیا خبر کہ جس نے مال و جاہ کو چھوڑا اسے کیمیا مل گئی. اور کیسے ملتی ہے, فارسی کا شعر ہے, اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ مرشد کی تابعداری عجیب کیمیا ہے, اس کے پاؤں کی خاک بننے سے بڑے درجے ملے. کل صبح کے وقت مجھ کو غصے سے نجات دی اور اس اندھیری رات میں مجھ کو آب حیات پلا دی. یہ ہے وہ کیمیا اور وہ دولت حاصل ہوتی ہے جس کے حصول کے بعد جوش میں آ کر کہتے ہیں کہ کل صبح کے وقت مجھ کو غصے سے نجات دی اور اس اندھیری رات میں مجھ کو آب حیات پلا دی. دوسروں کو کیا خبر اس دولت کی, اندھے مادرزاد کو کیا خبر کہ نظر کسے کہتے ہیں اور روشنی کیا ہوتی ہے. وہ جانے اس تڑپنے کے مزے کو, وہ جانے اس تڑپنے کے مزے کو, گزر جس دل میں حضرت عشق کا ہو, نوک غمزے کی ہو جس دل میں چبھی, اس سے پوچھے چاشنی اس عشق کی. دوسروں کو کیا خبر, جس کی باطنی آنکھیں پٹ ہیں وہ باطنی دولت کی حقیقت کیا سمجھے. وہ تو ظاہری جاہ و مال کو چھوڑنے والوں, وہ تو ظاہری جاہ و مال چھوڑنے والوں کو بے وقوفی کہیں گے. لو صاحب روپیہ پیسہ ملتا تھا نہیں لیا, سرداری مل رہی تھی قبول نہیں کی. اب دیکھیے یہ کس کی حالت تھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی. تو اعلیٰ درجے کی حالت یہ ہے کہ اخلاء زمانہ تمہیں بیوقوف کہیں اور دیوانہ سمجھا کریں, یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. ایسی دیوانگی تو مطلوب ہے, یہ دیوانگی تو وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے اس دیوانہ کے دیوانہ نشد, وہ جو دیوانہ نہیں ہوا وہی دیوانہ ہے. اور حافظ سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, در رہے منزل لیلا کے خطرہاس بجا, لیلا کی منزل کے راستے میں بہت سے خطرے ہیں جان کو. شرط اول قدم مانس, پہلی قدم کی شرط کیا ہے, شرط اول قدم مانس کہ مجنو باشی, تو مجنو ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے بغیر نہیں مل سکتی, بلکہ اگر وہ جنون کم ہو جائے تو اسے غم ہوتا ہے, اور پھر وہ عود کرتا ہے تو خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ اے طبیب ہم دیوانہ بنے, اے حبیب ہم پھر سودائی ہو گئے, پھر میری آرزو پوری ہو گئی جب میرا محبوب مجھے مل گیا. وہ خوش ہوتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لو دیوانگی پھر آ گئی, اور عقل کو یوں مخاطب کرتے ہیں, آزمودم عقل دور اندیش را, باد ازی دیوانہ سازم خیش را. خوب عقل لڑا لڑا کے جاہ و مال کے پیچھے پڑے, باد ازی دیوانہ سازم خیش را, اور جب اس سے کام نہ چلا تو اپنے کو ہی دیوانہ بنا لیا, یعنی اللہ کا بنا لیا. فہم خاطر تیز کردن نیست را, جس شکستہ می نگیرد فضل شاہ. بھائی بڑے کام کا شعر ہے یہ, تیزی بڑھانا, سمجھ کو بڑھانا, عقل کو بڑھانا, یہ راستہ نہیں اللہ کا. دل و دماغ کو تیز کر لینے کا نام راستہ پانا نہیں. جو شکستہ می نگیرد فضل شاہ, اللہ کا فضل اس پہ ہوتا ہے جو شکستہ ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں دیکھو قلب ہی قلب میں اپنے کو عاجز کر لو, عاجز کر لو, عاجز کر لو. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھو ہرگز ہرگز یہ خناس مت لاؤ, اپنے تمام امور میں للہ عاجزی پیدا کرو. یہ بھی نہ اگر ہوا تو کیا ہوا, کیوں اکڑ کے باتیں کرتے ہو, چاہے دوست ہو, چاہے آفس کے لوگ ہو, چاہے گھر کے اندر ہو. ارے تمہاری تو ہر ہر بات سے ایک عاجزی جھلکنی چاہیے, عاجزی جھلکنی چاہیے. کہاں ہے یہ عاجزی, پھر کیسے دعویٰ ہے. فضل تو اللہ میں کا بس اس وقت ہوگا. فہم خاطر تیز کردن نیست را, جس شکستہ می نگیرد فضل شاہ. تو یہ حالت ہوتی ہے, تو حالت مطلوب کیا ہوئی, یہ ہوئی کہ طلب میں ایسی حالت ہو جائے کہ لوگ دیوانہ سمجھنے لگیں. اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے, حدیث شریف میں ہے, اذکر اللہ حتی یقولوا انہ لمجنون. حدیث شریف ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی یاد کرو, اتنی یاد کرو کہ لوگ تم کو پاگل کہنے لگیں. اور حکیم الامت کہتے ہیں واقعی ایسی حالت ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ, دین دنیا کا نہیں درکار کچھ جاہو جلال. دیکھیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے, دین و دنیا کا نہیں درکار کچھ جاہو جلال, ایک ذرہ درد کا یا حق میرے دل میں ڈال. یہ ہے محبت. اے میرے اللہ رکھ ہر وقت ہر لیل و نہار, عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار. ایک بزرگ تھے وہ خط بنوا رہے تھے حجام کے اندر، ذکر اللہ جاری تھا. یا اہل اللہ سے محبت، اللہ کی محبت والے اہل اللہ یہ ہیں، یہ ذکر سے رکتے نہیں ہیں. ان سے کیا مقابلہ تم کرتے ہو؟ ان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کو بیوقوف سمجھتے ہو. اسی کے اوپر تو حضرت فرما رہے ہیں، ان کی شانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. صحابہ کو کفار نے سفہا کہہ دیا، بیوقوف سمجھتے ہیں. تو جس کو تم نے بیوقوف سمجھا اس کی بات تم کیسے قبول کرو گے؟ اب کہاں سے تم قبول کرو گے اس کی بات؟ دماغ سے یہ خناس تو نکالے. جو اہل محبت ہیں ان کو تم نے بیوقوف سمجھا. انا للہ، ایک بزرگ تھے وہ خط بنوا رہے تھے مگر زبان سے ذکر اللہ جاری تھا. حجام نے لبیں لیتے وقت عرض کیا کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے موچوں کے بال بنانے کے لیے، اب ان کا ذکر چل رہا ہے، اب کیچی سے کٹ جائے. کہا کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے ورنہ ہونٹ کٹ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر ہونٹ کٹ جائے گا تو کیا ڈر ہے، پھر جڑ جائے گا. لیکن اگر اللہ کی یاد کو میں نے منقطع کر دیا تو جو سانس غفلت میں گزرے گا اس کا کوئی تدارک نہیں. اللہ کے بندو، یہ اپنا خود بھی نہیں کرتے، اور اگر تمہارے اہل عیال میں سے کوئی کر رہا تو کرنے نہیں دیتے. اگر اللہ کی یاد کو میں نے منقطع کر دیا تو جو سانس غفلت میں گزرے گا اس کا پھر کوئی تدارک نہیں. بس میں اپنا کام کروں، تم اپنا کام کرو. ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹنے دو، چاہے سارے ہی کٹ جائیں، میں ذکر کو منقطع نہ کروں گا. حضرت یہ لوگ آنکھ کو، کان کو، جان کو، مال کو، سب کو محبت حق میں فنا کر دیتے. ان کی یہ حالت ہوتی کہ ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. جتنا تعلق ذات حق سے یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جاتا ہے سب کو فنا کرتے جاتے ہیں. تو ایسوں کو لوگ بیوقوفی تو بنائیں گے، کہیں گے اچھے متقی ہوئے، ہوٹی کٹا بیٹھے اور کرو اللہ اللہ. ایک بزرگ صرف ستو گھول کر پی لیتے کہ کھانا کھانے میں دیر لگتی ہے، حرج ہوتا ہے ذکر اللہ میں. ستو گھولا، جلدی پی لیا، پھر اپنے اللہ کی یاد میں لگ گئے. ان کی غذا تو بس یہ ہے. ایسے شخص کو ظاہر ہے کہ لوگ بیوقوفی کہیں گے، کیونکہ ہر وقت توجہ حق کی طرف رہتی ہے. ایک استغراق کا سا عالم ہو جاتا ہے. جب توجہ ہی کسی اور طرف نہیں تو بہت سی باتوں میں بھول ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو محبوب حقیقی کے سوا اور کچھ یاد نہیں رہتا. ہمیشہ رہتا ہوں ایک بے خودی کے عالم میں، جہاں نہ میرے لیے ہے نہ میں جہاں کے لیے. تو ایسے شخص کو اہل دنیا پاگل نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. میں نے اپنے استاد علیہ الرحمہ سے خود سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ خط لکھ کر آخر میں دستخط کرنا چاہے تو اپنا نام ہی بھول گیا، بہت یاد کیا مگر یاد نہ آیا. اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے اس استغراق کا کہ اپنا ہی نام یاد نہ رہا. ایسا حیرت ناک واقعہ ہے کہ اگر میں نے خود حضرت سے نہ سنا ہوتا تو اس کا یقین آنا مشکل تھا. فرماتے ہیں کہ شریعت کا اتباع کرنے والے مصالح دنیاویہ کو پیش نظر کیوں رکھتے ہیں؟ سنیے اچھی طرح سے، آج کل تو ہر چیز میں یہی ہے، بس دنیاوی مصلحت کو دیکھا جاتا ہے. شریعت کا اتباع کرنے والے دنیاوی مصلحتوں کو پیش نظر کیوں رکھتے ہیں؟ وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مصالح دینیہ اور دنیاویہ دونوں کو جمع رکھیں؟ یعنی اس معنی کر کے دنیا بھی خوب کماؤ کھاؤ اور دین کے بھی بھلے بنے رہو، ادھر مخلوق کو بھی راضی رکھو اور ادھر خدا کو بھی. اگر خدا کو معبود اور مقصود سمجھتے ہو تو مخلوق کو راضی یا ناراضی کرنے سے قطع نظر کرو. قصدن تو تم کسی سے لڑو بھڑو نہیں، لیکن اس کی بھی کوشش نہ کرو کہ مخلوق ہم سے راضی رہے. بس اس شان کا ہونا چاہیے مسلمان کو، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ یہ شان جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا اتباع کیا جائے. کیونکہ اس کو کرنا یہی ہے کہ اب میرے لیے کیا حکم، میرے لیے کیا حکم. گو یہ ضرور ہے کہ اس حالت میں لوگ تمہیں ملامت کریں گے. جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے لوگ ہنسیں گے ضرور، لیکن اس کی کچھ پرواہ نہ کرو. اب فرض کرو تم نے کوئی شادی کی بلا رسم تو لوگ تانے دینا شروع کریں گے اور سینکڑوں لتاڑ پڑنی شروع ہوگی کہ یہ بڑے متقی نکلے گے، بابا دادا سے بھی بڑھ گئے، بابا دادا سے جو رسمیں چلی آ رہی تھی سب کو ہی ناجائز قرار دے دیا اور ایسے کنجوس ہیں کہ برادری کا کھانا بھی اڑا دیا. یہ سب تان و تشنیع سن کر تم خوش رہو کیونکہ تم سنت میں عمل کر رہے ہو، تم اتباع سنت کی وجہ سے کر رہے ہو. اور تم کچھ پرواہ مت کرو، عشق میں بھلا رسوائیوں سے بھی کوئی سلامت رہا ہے، لہذا تم کو خوش ہونا چاہیے. اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اتنا نہیں کر کے دکھا سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. اور سنو، اگر لباس شریعت کے موافق پہنو گے تو جنٹل مین لوگ ہنسیں گے کہ کیا دقیانوسی لباس پہنا ہے. ارے عاشقوں کے چہرے پر تو وحشت ہی زیب دیتی ہے. ارے مانگ پٹی تو زنانوں کا شعار ہے، واللہ وہ عاشق نہیں جو کوٹ بوٹ سے درست ہو. خدا کی قسم جن کے دلوں میں محبت گھس گئی ہے انہیں اپنے سر اور پاؤں کی بھی خبر نہیں. کوٹ اور بوٹ تو کیا پہنتے، ان کے پاس پھٹی جوتی اور پھٹا لباس بھی ہوگا تو انہیں آر نہ ہوگی. اب تو یہ حالت ہے کہ بھلا مرد تو مرد، عورتوں نے باریک کپڑے پہننے شروع کر دیے. اب تو عورتیں باریک ہی کپڑے پہنتی ہیں، چاہے کسی بزرگ کی بیوی کا نہ ہو اور بیٹی کی، اب بازار میں ملتے ہی ویسے، اور کسی کو ذرا نہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. بھائی دینداری تو سنت کے مطابق کام، اگر کوئی عورت اچھے کپڑے شریعت کے موافق پہنے تو دوسری کہیں گی یہ کیا کنجڑن اور قصائیوں کے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس قدر چست اور منڈا ہوا لباس پہنتی ہیں کہ بدن کی ساخت اور ساری حیت ظاہر ہونے لگتی ہے. یاد رکھو اس طرح کا لباس عورتوں کے لیے حرام ہے، باریک کپڑا خرید نہیں حرام ہے، ایسا چست لباس جیسا آج کل رائج ہے حرام ہے. عورتوں کو تو کہتا ہوں چھوڑو اس کو، اللہ کی بندیو، اللہ کی محبت حاصل کرو، اس کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے. اس قدر چست اور منڈا ہوا لباس پہنتی ہے کہ بدن کی ساخت اور ساری حیت ہی ظاہر ہونے لگتی ہے. اگر اتفاق سے کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو کس قدر بے غیرتی ہے. اور پانچے ایسے چست کہ پنڈلی میں چھٹکی لیں تو کھال بلکہ گوشت کی بوٹی تک اکڑائے، پھر اوپر سے کھڑے جوتے، حالانکہ حرام. عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت حدیث میں لعنت آئی ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کریں. اور اس قدر چست پانچے بازار والی فاسق فاجر عورتوں کا شعار ہے، اور مشابہت فساق فجار کی بھی ناجائز، کیونکہ اس کا منشا فقط تفاخر ہے. مقصود یہ ہے کہ ذرا آن بان سے رہیں اور خوبصورت معلوم ہوں، اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہ کیسے بالوں کیسے ڈھیلے پائچے ہیں. تو اب عورتیں بھی اس طرح سے تان کرنے لگ گئی، غلط عورتوں نے بھی اب آپس میں مردوں کا تفاخر شروع کر دیا، یعنی مینکی کو بھی زکام ہوا. اگر لباس قیمتی ہی پہننے کا شوق ہے عورتوں تو پہنو شریعت کے خلاف، لیکن نہیں ہونا چاہیے، دوسرے زینت میں غلو نہ ہو. اصل بات تو یہ ہے کہ نہ ذلت کی پرواہ ہو نہ بدنامی کی، یہ دونوں شان عشق لوازم میں سے. یحبہم ویحبونہ، جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت ہوگی، ان کی احسان ہوگی. لا یخافون لومت لائم، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. محبین، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان پر تو ملامت ہوتی ہے، مثلا پردہ ہی ہے. بعضی عورتیں جو شریعت کے مطابق ہیں اور سب نامحرموں سے پردہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ چچا زاد بھائی سے بھی ان کے اوپر بڑے تان ہوتے ہیں کہ بھلا بھائی سے بھی کہیں پردہ ہوتا ہے. عورتوں کے نزدیک چچا کا لڑکا ایسا ہے جیسے سگا بھائی، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سگا بھائی ہے، لیکن ایسا سگا ہے جو سگ سے نکلا ہے، یعنی کتے سے، اور الف جو آخر میں ہے سگا، وہ ایسا ہے جیسے کسی بڑی ہانڈی کو ہنڈا کہہ دیتے ہیں. اسی طرح یہاں سگا کے معنی ہے بڑا سگ. ایک شہری بچے سے کسی نے پوچھا، فلانا تمہارا سگا بھائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا حقیقی بھائی ہے، سگ تو کتے کو کہتے ہیں. غرض یہ کہ عورتیں چچازاد بھائی کو مثل حقیقی بھائی سے سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس سے کیا پردہ. عورتیں تو عورتیں، ایسے پردے سے مرد بھی خفا ہیں. کسی نے ہمت کر کے اپنے قریبی نامحرم رشتے داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کیا تو اب چاروں طرف سے اعتراض کی بھرمار ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میاں کچھ نہیں، اب عزیزوں میں آپس میں محبت ہی نہیں رہی. دوسرے صاحب بھی اینٹ گئے کہ ان کے گھر جاوے تو کیا دیواروں سے بولیں، اب ہم ان کے ہاں جانا ہی بند کر دیں گے. سبحان اللہ، کیا عزیزوں کے تعلقات اور آپس کا میل جول بے پردگی ہی پر موقوف ہے؟ اگر یہ مانا ہے تو توبہ توبہ، نعوذ باللہ. اللہ میاں پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قریبی رشتے داروں کو نامحرم قرار دے دیا. استغفر اللہ. مگر اسی میں بعض ایسی ہمت والیاں ہیں کہ چاہے کوئی ہو، کسی نامحرم کے سامنے نہیں آتی، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا مانے، یہ ہیں اللہ سے محبت کرنے والی. اور اکثر جگہ تو پردے کی ایسی کمی ہے کہ دور دور کے رشتے داروں کو بے تکلف گھر میں بلا لیتی ہیں اور بے محابہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ انہیں تنبیہ کریں اور سب نامحرموں سے پردہ کرائیں. اگر کسی کو ناگوار ہو تو بلا سے ہو، کچھ پرواہ مت کرو، ہرگز ڈھیلا پن نہ کرو. بلکہ مردوں کو چاہیے کہ اگر کوئی نامحرم رشتے دار عورت، ان سے پردہ نہ کرے تو وہ خود ان سے چھپا کرے. میری ایک خالہ تھی، حکیم الامت فرما رہے ہیں، میری ایک خالہ تھی یعنی میرے والد صاحب کی سالی. یہ دستور ہی ہے کہ عموماً سالیاں بہنوں سے پردہ نہیں کرتی، چنانچہ وہ بھی والد صاحب کے سامنے آنے لگی. والد صاحب اگرچہ عمر میں ان سے بہت بڑے تھے اور باپ کے برابر تھے، لیکن ان کو غیرت آئی اور سامنے آنے سے منع کر دیا. وہ مانی نہیں، پھر بھی سامنے آئیں. وہ والد صاحب دنیا دار تھے مگر غیرت دار بڑے تھے، خوب ڈانٹا کہ خبردار جو کبھی میرے سامنے آئی ٹانگیں توڑ دوں. بہت برا مانا, بہت روئیں کہ بھائی نے مجھے ایسا ایسا کہا مگر پھر کبھی آئندہ سامنے نہیں آئیں, پردہ کرنے لگی. تو انہوں نے برا مانا مگر والد صاحب نے کچھ پرواہ نہ کی, حکیم الامت کے والد صاحب, پردہ کرا کے چھوڑا. اسی طرح تم کرو, اگر کوئی برا مانتا ہے مانا کرے, کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. برا مان کر کوئی کرے گا کیا؟ اچھا تو ہے سب چھوڑ دیں, کوئی اپنا نہ رہے. یوں ہی تعلق مخلوق سے گھٹ جائے, جب کوئی اپنا نہ رہے گا اور سب سے توقع منقطع ہو جائے گی, تب تو سوچے گا کہ بس جی اب تو اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق پیدا کرنا چاہیے. جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ شان ہوتی. اب یہ جو پردے کا ذکر ہوا آپ نے سنا, تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آج کل ایک یہ بھی فتنہ چل چکا ہے, دیکھو ایمان کو مت جانے دینا, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, اچھی طرح سے یاد رکھو, پھر اللہ کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو پردہ ہے یہ کس چیز کا پردہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ پیٹ کا, ران کا, باہوں کا, پیٹ کا, کس چیز کا پردہ ہوا کرتا تھا اور کس چیز کے پردے کا ذکر ہوتا تھا؟ آپ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ فقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں 1500 سال سے جس میں پردے کا پردہ فرض ہے اور پردے کو معیوب سمجھنے والا کافر ہے لکھا ہوا ہے. کس چیز کا پردہ؟ چہرے کا پردہ, چہرے کا پردہ ہے. اس پردے کی بات ہو رہی, کیونکہ نعوذ باللہ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کے سامنے ان کی ساری کے نعوذ باللہ سب کچھ کھول کھال کے آتی تھی, بھائی چہرہ ہی تو کھلا ہوتا تھا, اسی کا تو پردہ, اسی کے اوپر تو کہا جا رہا ہے. چہرے کا پردہ نہیں تو کچھ پردہ نہیں ہے. خوب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اختلاط ہو رہا ہے, آمنے سامنے بیٹھے ہیں, چہرہ کھلا ہوا ہے اور پرواہ نہیں ہے. چہرہ تو چہرہ, یاد رکھو آنکھ کا بھی پردہ ہے. سمجھ لیجیے, میں نے آپ کو کتنی بار کہا کہ ہماری بیٹی نے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو لکھا تھا کہ حضرت ہوائی جہاز میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا آنکھ کھول لوں, کیونکہ اندھیرا سا ہوتا ہے, سفر اکثر کرنا ہوتا ہے. تو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے لکھا کہ آنکھ کی حیا جاتی رہے گی, آنکھ کی حیا جاتی. حیا ہی اصل چیز ہے, حیا سے تو ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کو تو وہی کرنا پڑے گا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے عرض کیا کہ دیکھیں کتاب سے پڑھایا زیادہ تر حصہ آپ کے سامنے, اس لیے ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, دھوکے میں مت رہنا, دھوکے میں مت رہنا. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے گناہ کو حلال سمجھ لیا تو اللہ کی محبت کہاں سے رہے گی؟ ایمان ہی ختم. ایمان تو نہیں, ایمان سے ہوتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہ محبت عطا فرمائے. دل سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہ محبت بڑھا دے, اس محبت کو بڑھا دے. ایمان جتنا ایمان پختہ ہوگا محبت بڑھتی جائے گی, محبت بڑھتی جائے گی.